موسى دس عدب المعجل چودہ سو ستائیس ہجری مطابق چار اگست سن 2006 عیسوی تیسواں پارہ سورہ علم نشرح شریف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك میں اس سے پہلے برابر بتا چکا ہوں کہ جہاں پہ نون الف تھا کے ساتھ تو نہ وہاں پہ اسٹریٹ کرنا ضروری ہوتا ہے. واہ 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 آنا مانے ہوتا ہے کہ ہم نے رکھا, اس کو شارٹ کر دیں گے تو ہو جائے گا واہ 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 آنا ان کا ان سب عورتوں نے رکھا. کتنا بڑا فرق ہوتا ہے ابھی ہمارے پھر سے پڑھائی
وضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ آمنت بالله صدق الله العظيم
اللہ کی پناہ چاہتا ہوں میں شیطان مردود سے. اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا. آج صرف کسی ایک سورت کی تفسیر ان شاء اللہ ہوں. چھوٹی سی سورت لگتی ہے لیکن اس کی تفسیر کا حال ہم بتائیں. سیدی اعلی حضرت کے والد ماجد خاتم المحققین حضرت علامہ مفتی محمد نقی علی خان اللہ تعالی علیہ نے اس سورت کی تفسیر 350 پیجز تک لکھی. اور تفسیر سورہ علم نشرح کے نام سے پہچانی جاتی ہے. اندازہ لگائیں کہ کتنے زیادہ اس کے اندر علوم رموز نکات بیان کیے گئے اور کتنا علم ہوتا رہا ہے. تو یہ سورہ انشراح ہے, اس میں ایک رکوع ہے آٹھ آیتیں ہیں، ستائیس کلمے مینس 27 ورڈ، اور 103 حروف ہیں، 103 لیٹرز کے اندر سورت مکی ہے. اس کا ماحول اور انداز بالکل اسی طرح ہے جس طرح سے سورہ بقرہ شریف ہے، بلکہ روح البیان اور تفسیر کبیر میں امام راضی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک روایت نقل کی ہے، سن لیجئے. کہتے ہیں کہ یوم عن طاووس وعن عمر بن عبد العزیز مما کان یقولان هذه السورة و سورة الضحى سورة الواعدة و کانا یقرآنهما فی الرکعت الواحدة وما کان یفصلان بینهما بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت طاووس اور حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کی روایت یہ ہے کہ یہ دونوں حضرات سورہ مجدہ شریف اور سورہ المسرح شریف ان دونوں کو ایک ہی کہتے ہیں، اور جب نماز پڑھتے دونوں سورتوں کو ایک ہی رکعت میں پڑھا کرتے تھے، اور مجدہ کے بعد جب سورہ المسرح شروع کرتے تھے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم بیچ میں نہیں پڑھتے تھے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ دونوں کا مفہوم قریب قریب ایک ہے. جس طرح سے سورہ مبحا شریف کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، فضیلت، برتری، بڑائی، نعت بیان فرمائی ہے، بیان ہی اسی طرح سے اس سورت کے اندر بھی برتری، بزرگی، عظمت، فضیلت، بڑائی، نعت بیان فرمائی ہے. دونوں کا ماحول وہاں بھی جب آپ کے دل پر چوٹ لگی تو تسلی کے لیے اللہ تبارک وتعالیٰ نے وللآخرت خیر لک من الاولی اتار کر کے دل کو تسلی دی تھی، اور یہاں بھی سورت کے اندر بھی جب دل کو چوٹ لگی تو اللہ جل شانہ تعالیٰ وبعدنا عنک وزرک الذی انقضیت. تو دونوں کا بالکل کرائیٹیریا ایک محسوس ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ دو صرف افراد کا قول تھا، جمہور جس چیز پر عمل کرتا ہو اسی کا قول مانا جاتا ہے. اور سب سے زیادہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مصحف شریف قرآن پاک جو آج پوری دنیا میں رسم عثمانی کے اعتبار سے پڑھا جاتا ہے ہمارے سامنے موجود ہے، اس میں یہ دو صورتیں بیان فرمائی گئی ہیں، اور بسم اللہ کے ذریعہ دونوں کے درمیان سب میں جدائی پیدا کر دی. لہذا یہ دونوں صورتیں الگ الگ ہیں. یہ اور کی بات ہے کہ قریب بزمانہ ایک ہے، اور وہاں کے بعد سورہ المسرح شریف محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کچھ ہی دن کے بعد شروع کری. اس پورے صورت کا جو ماحول ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کی زندگی میں دین کی دعوت دے رہے ہیں، رکاوٹوں کے پہاڑ راستے میں ڈال دیے، قدم قدم آزمائش ہے، حد سے زیادہ مشکلات، ظلم، جبر، زبردستی، مار پیٹ، سب کچھ ہو رہا ہے. کبھی کبھی آپ کے دل شریف کے اوپر یعنی مایوسی کے آثار پیدا ہو جاتے ہیں کہ میں حدیث پاک ہے اور نشاد فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں ان کے کمر کے پٹکے پکڑ پکڑ کر کے جہنم سے بچانا چاہتا ہوں اور یہ جہنم گرنا چاہتے ہیں. تو حضور کو تکلیف ہو جاتی ہے، مایوس ہو جاتے ہیں کہ میں ان کو اچھے راستے پر ڈالنا چاہتا ہوں، لیکن عجیب ان کا ذہن، عجیب ان کا دماغ، عجیب ان کی طبیعت ہے کہ یہ غلط راستے ہی پر چلنے کے عادی ہو گئے ہیں، کیوں میری بات نہیں سنتے ہیں. تو رب کریم نے دل کو تسلی دی، اور ایسی تسلی دی کہ فرما دیا فإن مع العسر یسرا، دل کو ڈالا کیوں مشکلات کے ساتھ ساتھ اللہ آسانیاں بھی عطا فرماتا ہے. تو میرے محبوب یہ زمانہ ہے کچھ ہی دن کے بعد یہی جواب کے پھول کے پیاسے ہیں یہ آپ کی آنکھوں کا اشارہ کہیں گے. ہوا بھی دے گا کہ فتح مکہ کے وقت جو صورتحال پیدا ہوئی اللہ اکبر کہ اب کل کا دشمن آج کا ایسا نیاز مند بنا ہوا ہے کہ حضور اگر وضو فرماتے ہیں اور وضو کا پانی زمین پر گرنے نہیں پاتا ہے, وضو کا پانی زمین پر گرنے نہیں پاتا ہے, اپنے ہاتھ سے لے لوگ لے کر کے چہروں سے بن رہے ہیں, سینے سے بن رہے ہیں, بدن سے بن رہے ہیں, اور جس کو نہیں ملتا وہ پیچھے سے کیا آواز دیتا ذرا بھائی اپنے ہاتھ کی تری مجھے دے دے میں بھی منگوں. یہ پہ نما لوسرا ان نمرا لوسرا سورت کا انداز بیان عالم نشرح لك صدرك. انشراح عربی کا ایک ورڈ ہے, شرح سے بنا ہے. انشراح کہتے ہیں کسی چیز کو کھول دینے کو, ایک معنی. اور انشراح کا ایک معنی ہوتا ہے کسی چیز کو پھیلا دینا, کشادہ کر دینا, دونوں معنی. الم نشرح لك صدرك, کیا ہم نے تمہارا سینہ کشادہ نہ کر دیا, پھیلا نہ دیا, وسیع نہ کر دیا؟ کر دیا, انٹروگیٹو نگیٹو, استفہام انکاری ہے. نہیں کیا ہے, کیا ہے. کیا تم نے کھانا نہیں کھایا ہے, بولو, کھایا ہے. استفہام انکاری کہتے ہیں, انٹروگیٹو نگیٹو. کیا ہم نے مصطفیٰ تمہارے سینے کو کشادہ نہیں کیا ہے, کیا ہے. کیسے؟ وضعنا عنك وزرك, اور ہم نے تم پر سے تمہارا عضو اتار دیا جسے تمہاری پیٹھ توڑ دی تھی. حضور کا سینے مبارک کا کشادہ فرما دیا گیا. کشادہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ یہاں پہ کیا مطلب کشادہ کرنا؟ بڑی تفصیل بیان فرمائی گئی. بعض حضرات کا کہنا یہ ہے کہ سینہ کشادہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, بڑی تعلیلات کی گئی اس کی, مسلسل تفصیلیں بیان فرمائی گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد پیدائش سے پہلے انتقال فرما گئے, والد ماجدہ 6 سال کی عمر پاک میں انتقال فرما گئی, دادا جان 8 سال کی عمر پاک میں انتقال فرما گئے, اعلان نبوت کے کچھ سال بعد چچا چلے گئے, اور اسی سال آپ کی سب سے محبوب ترین شریک حیات جنہوں نے قدم قدم سانس سانس آپ کا ساتھ دیا, ام المؤمنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی وصال ہو گیا. حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا وہ عظیم خاتون ہیں اسلام کی کہ ان کا مقابلہ تو کوئی کر ہی نہیں سکتا ہے, کوئی نہیں کر سکتا. کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت امیر ترین خاتون تھی مکہ مکرمہ کی. اور حدیث اس سے پہلے بیان کر چکا ہوں میں کہ حضور جب غار ہرا سے لوٹ کر کے آئے اور فرمایا ہے خدیجہ گندگونی جمبلونی مجھے کمبل اڑا دو, آپ نے پوچھا تھا ہوا کیا ہے, تو آپ نے ساری کیسی جب بیان فرمائی, آپ نے کہا مجھے لگتا ہے کہ میں ہلاک ہو جاؤں گا. حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کیا دلاتا ہے, یہ بخاری کے نیچے وغیرہ آپ پڑھیں, کہتی ہے کہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں, آپ غریبوں کی کفالت کرتے ہیں, یتیموں کی دیکھ ریکھ کرتے ہیں, آپ امانتدار ہیں, آپ صادق ہیں, سچے ہیں, آپ کرب آپ کو لایا نہیں فرمائے گا. اور پھر لے کر کے اپنے کزن ماتا جی نوکر کے پاس گئی, وڑپا نے اس وقت پیشین کو اس طرح کی علامات ساری ایک نبی کی ہے, ایک رسول کی ہے, اور ہوا ہوئی. تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی صورتحال یہ تھی, عرض کرتی تھی یا رسول اللہ آپ
دین حق کا کام کریں, مال کی فکر نہ کیجیے گا, یہ سارا میرا مال آپ کے لیے قربان ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی حضرت سیدہ فاطمہ الکبریٰ کا ابتدا اہتمام سے ذکر فرمایا کرتے تھے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے رش کرتا تھا. ایک دن حضور نے ذکر کیا تو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ نے کہہ دیا, کیا آپ اس بوڑھی عورت کا ذکر بار بار کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ عائشہ ایسا نہ کرو, خدیجہ نے میرے ساتھ کتنا سپورٹ کیا, معاونت کی ہے, کوآپریشن کیا ہے, جب لوگوں نے اس کو چھوڑ دیا اس نے میرا ساتھ دیا, جب لوگ میری جان کے دشمن تھے اس وقت میرے پیچھے سائے کی طرح لگی رہتی تھی, اپنی دولت کا دہانہ میرے لیے کھول دیا, میرے بچوں کو اس نے پرورش کی ہے. اور یہی مجھے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی سہیلیوں کے پاس تحفے بھیجا کرتے تھے. یہ انداز عظیم خاتون, ان کا بھی انتقال ہو گیا. روایتوں میں آیا ہوا کہ حضور اس قدر مایوس ہو گئے کیونکہ کام اتنا پھیلا ہوا ہے, حالات اس قدر ابتر بنتے جا رہے ہیں, دشمن قدم قدم پر آزمائش کے آرے میں کھڑے کیے, بچوں کی کفالت کرنا ہے, نبوت کے کام کو انجام دینا کوئی معمولی بات نہیں ہے. ایک نماز کی ذمہ داری کا حال یہ ہے کہ ناخن سے لے کر کے سر کے بال تک رونگٹا رونگٹا مصروفیات میں جکڑا ہوا ہوتا ہے. یہ کمال کی بات کر رہا ہوں میں, اور کار نبوت اتنا عظیم الشان ہے کہ اللہ اکبر. یہی وجہ ہے کہ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے انتقال کے بعد آپ بڑے غمگین اور ملول رہنے لگے. لوگوں نے مشورہ دیا, عبد اللہ کسی ایسی خاتون سے نکاح فرمائی جائے تو بچوں کی کفالت کریں, دیکھ ریکھ کریں. حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ جو عمر دراز تھی ان سے آپ نے نکاح فرمایا اور فرما لیا کہ سودا میں نے تم سے نکاح اس لیے کیا ہے کہ تاکہ تم میرے بچوں کی کفالت کر سکو, اس لیے کہ میرے پاس اب وقت نہیں ہے کہ میں بچوں کی طرف دیکھ ریکھ کر سکتا ہوں. تو مایوسی بہت زیادہ تھی, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا دلاسا دیا, الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك. میرے محبوب, کیا ہم نے تمہارے لیے تمہارا سینہ کشادہ نہیں کر دیا ہے, تمہارے اوپر سے وہ بوجھ نہیں اتار دیا جو تمہاری کمر کو پیٹھ کو توڑے دیتا تھا؟ یعنی اتنا غم آپ کو ہو گیا تھا کہ آپ مایوس ہو گئے تھے, ہم نے آپ کا سینہ کشادہ کر کے اس غم کو ہلکا کر دیا ہے. ایک تعبیر. دوسری تعبیر یہ ہے کہ تو پارو مشرقین ایمان نہیں لاتے تھے, بہت ہی زیادہ آپ کو تکلیف ہوگی, آپ یہ چاہتے تھے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ ایمان لا کر کے جنت میں جانے کے لائق بن جائے, جہنم سے بن جائے. اس کا حدیث سنائیے, اس کا غم آپ کو تھا. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرما دیا کہ محبوب آپ دل چھوٹا نہ کریں, ابھی مشکلات ہیں, آگے چل کر کے آسانیاں ہوں گی. تیسری جو تعبیر کی سائد کریمہ کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہلی بار جبریل میں وحی لے کر کے آئے تو حدیث کی طرح بخاری شریف کی آئی ہوئی ہے کہ حضرت جبریل امین نے حضور کو اپنے سینے مبارکہ میں لے کر کے دبوچا تو حضور فرماتے جیسے لگتا تھا کہ میری ہڈیاں چٹک جائیں گی. اور فرشتہ کہتا تھا یہ پڑا آپ پڑھوا دے مانا جو پاری, فرشتہ کہتا پڑھو آپ ہمارے میں نہیں پڑھنا, مجھ کو نہیں پڑھنا ہے, میں تو نہیں پڑھتا ہوں. تیسری مرتبہ جب بہت کس کے دبوچا اور وہ پر فرشتے نے کہا یہ پڑھا بھی میرا پکل لگی خالق, آپ نے فرمایا یہ پڑھا بھی تیرا پکل لگی خلق پڑھنا شروع کر. تو اس وقت آپ کو ایک خوف تھا, اللہ نے اس خوف کو دور کر. چوتھی تعبیر جو بیان فرمائی گئی اس آیت کریمہ کہ جب وحی ربانی اتری اور حضور کا دل اس وحی کو برداشت کرنے کے لائق ہو گیا تو صورتحال یہ ہوئی کہ سورہ بقرہ کی تفسیر میں اس بات کو بیان کر چکا ہوں میں کہ کچھ دن تک وحی رک گئی تھی اور کچھ دن تک جب وحی رک گئی تو حضور کی صورتحال یہ ہو گئی کہ آپ بے قرار سے رہے اس لیے کہ وحی ربانی کلام الہی کی جو لذت مل گئی تھی کانوں کو دل کو دماغ کو اب وہ جتنے دن کی بھی رکی ہو 15 دن 20 دن 40 دن 10 دن جتنے دن رکی ہو کچھ دن بھی رکی ہو وہ کان آشنا چاہتا ہے کہ وہی آواز سنی جائے دل اس لذت سے معمول چاہتا ہے کہ پھر وہ وہی فرشتہ لے کر کے آئے رکی ہوئی ہوئی حدیث میں آیا ہوا کہ حضور نے ایک دن تو ارادہ فرما لیا کہ کسی پہاڑ کی چوٹی سے جا کر کے گر کے خود کو ہلا کر دیں حالانکہ محدثین نے اس حدیث کے اوپر ہی رہتی ہے کہ حدیث لائق اعتبار نہیں دار اعلی مسور ہے یہاں تک کیفیت پیدا ہو گئی ایسی بات کیا ہم اس کی مثالیں آپ لوگوں کو دے چکے ہیں کہ وحی کی لذت جس کو ملتی ہے نا وہی یہ صرف اصل میں لذت آشنائی کی بات ہے یہ جو میں بول رہا ہوں جس کو اس کی لذت نہ ملے گی وہ کیا جان سکتا ہے بھائی جس نے کبھی گلاب کا پھول اور اس کی خوشبو دیکھی بھی نہ ہو اس کے سامنے گلاب کا ذکر کیا کہ یہ بڑا خوبصورت بڑا نازک بڑا لطیف ہوتا ہے جاذب نظر ہوتا ہے سارے پھولوں کا بادشاہ ہے ہوگا کیوں پتہ لیکن جس کی نگاہ نے اس کی لذتوں کی آشنائی حاصل کر لی ہے اب اس کے سامنے کوئی اور پھول لا کر کے رکھتی اس لیے اس کو دیکھ چکا ہے کلام الہی کی لذت وحی پاک کی کیفیت جب دل ایک بار آشنا ہو جاتا ہے تو دنیا کی ہر چیز اس کی نگاہوں کے اتر جاتی ہے عارفین صوفیہ جو ہے نا آپ پیر مول لیے دنیا کا پیر نہیں ادھر بیٹھے ادھر پیر پھیلا دیجیے عارفین کی صورتحال یہی ہوتی ہے اور یہ کاملین کیونکہ انہانی کیفیت سے تجلیات الہی اللہ کی تجلیوں کا ان کی نگاہوں پہ وہ اثر ان کے دل کے اوپر وہ اثر ان کے دماغ پر وہ اثر طاری ہو جاتا ہے کہ پھر وہ کسی سے بولتے نہیں کہ ان سے ملتے نہیں جلتے نہیں ان کو کسی سے ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی کوئی لذت ہی نہیں رہ جاتی ان کے لیے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب گوستا کے اندر لکھتے ہیں شعر ان کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص کو اس کی طرف کا راستہ مل گیا تو اس نے ہر طرف سے اپنے راستے کو بند کر دیا اب اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں کس کی ضرورت نہیں اس پر ایک میں واقعہ سنا دوں ذرا سا لنک تھوڑا سا ہے لگتا ہے جو ملتی ہے دو صحابی ہیں جنگ اسلامی ہونے جا رہی ایک خیمے میں دونوں دعا مار رہے ہیں حضور کے زمانے کی بات ہے ایک نے دعا مانگی اللہ کل جو میرا مقابل آئے میں اس کو گرا دوں قتل کر دوں اس کا ساتھی تھا اس نے آمین کہی صحابی کی آمین سبحان اللہ دوسرے کی بھی دعا تھی اس نے دعا مانگی اللہ کل جب میدان جنگ ہو تو میرے مقابل میں جو دشمن آئے بڑا طاقتور ہو وہ مجھ کو پٹک دے مجھ کو قتل کر دے میرے ہونٹ کاٹ لے ناک کاٹ دے مسلا کر دے مسلا کہتے ہیں چہرہ نہیں ڈالے دوسرے نے کہا ہمیں بات آئے گی ختم ہو گئی دوسرے دن جنگ ہوئی بہن ہی وہ دعائیں اسی طرح مقبول ہوئی اللہ کی بات ان کی ناشفات اٹھا کر حضور کے پاس لائی گئی حضور نے فرمایا پہچانو کون ہے ان کے دوست نے کہا یا رسول اللہ فلا ہے رات ہم لوگوں نے دعا مانگی تھی اللہ نے دعا بول سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پہ وہ کون سی لذت تھی جو اس کو اس دعا پر اٹھار رہی تھی کہہ رہا تھا کہ مجھ کو قتل کر دے میری زبان کاٹ لے میرا ہونٹ کاٹ لے میرے ناک کاٹ لے کون سی لذت تھی وہ لذت جس کو ملتی ہے نا جوڑ جوڑ الگ کر دیا جائے اس کو پتہ نہیں لذت ملے گی اس کو. میر سیدنا عمدہ جبرائیل رحمۃ اللہ تعالی علیہ صاحب طبعہ اسلامی شریف کے اندر لکھتے ہیں کہ ایک بار بارہ بنکی ہندوستان میں ایک جگہ ضلع پڑتا ہے لکھنؤ کی ایسٹ میں پڑتا ہے وہ بارہ بنکی, وہاں ایک ولی کامل کے مزار یعنی شیخ کے پاس ایک مرید ان کے تھے وہ جا رہے تھے تو راستے میں ان کے انگوٹھے میں چوٹ لگی تو ناخون اکھڑ گیا. کتنی تکلیف ہوتی دیکھتے ہیں نا ذرا سا ناخون کاٹیے تو اگر زندہ تھوڑا سا زیادہ کٹ جاتا ہے تو تکلیف آدمی کراہنے لگتا ہے. جب ان کا ناخون اکھڑ گیا تو لوگوں نے کہا کہ اس کو نکال دیں, کہا نہیں, اور رقص کرتے ہوئے جانے لگے بجائے اس کے کہ اس پہ کچھ تکلیف محسوس کرتے اور لذت محسوس ہونے لگی. وجہ کیا تھی کہ دل اس کیفیت سے آشنا ہو چکا تھا کہ اس کے بعد ہر تکلیف لذت بنتی چلی جاتی ہے. یہی کیفیت ہے کہ وحی پاک رک گئی ہے. اب جب وحی پاک رک گئی ہے تو جو دل اس وحی الہی کلام الہی کی لذت سے آشنا ہو چکا ہو وہ برداشت کیسے کر پائے گا ایک لمحے کے لیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے محبوب یہ غم جو آپ کو ہے اس کو ہم نے اتار دیا. دیکھ یہ ساری تعلیمات کی گئی بقیہ ان شاء اللہ آ رہا ہے. الم نشرح لک صدرک, حضور کا قلب شریف چار مرتبہ سینہ پاک چاپ کیا گیا ہے. چار بار, پہلی مرتبہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں تھے, چھ سال کے چھوٹی عمر کی. روایت ہے کہ آپ کے رضائی بھائی رضائی نے دودھیارے بھائی جو ایک ساتھ دودھ پیتے تھے سیدہ حلیمہ کے ساتھ بکری چرانے گئے تھے, اتنے میں دو آدمی آئے حضور کو پکڑ کر کے الگ لے گئے, زمین پر لٹایا, سینہ چاک کر کے نکالا, دھولا, کوئی چیز تھی اس کو نکال کے پھینک دیا, ایک کوئی چمکتی ہوئی چیز چاندی کی طرح سینے شریف میں رکھ دی, ہاتھ پھیرا, چلے گئے. وہ بھائی جو حضرت حلیمہ شادی کا اپنا بیٹا تھا رضائی بھائی حضور کا, وہ بھاگا ہوا گیا اور کہا کہ امی جان امی جان بڑا خراب ہو گیا معاملہ. کہا ہوا کیا؟ کہا میرا عرب میرا وہ مکی بھائی جو ہے نا اس کو ابھی دو آدمی پکڑ کر لے گئے زمین پر لٹا کر تو اس کا سینہ پھاڑ دیا. حضرت سیدہ حلیمہ ان کے شوہر بھاگی ہوئی آئے, دیکھا کہ حضور بیٹھے ہوئے ہیں بالکل خاموش ہیں, اور ان سے پوچھا کوئی تکلیف نہیں اس کو؟ ہاں وہ دو آدمی آئے تھے ان لوگوں نے ایسا ایسا کیا تو ان کو خوف ہو گیا, خطرہ ہوا, لے کر کے آئیں اور آپ کی والد والدہ کی سپرد کر دیا کہ اب مجھے خطرات محسوس ہو گئے. پہلا واقعہ یہ تھا شک کے سبب کا, سینہ شک ہونے کا. دوسرا واقعہ ہے جب حضور بالغ ہونے والے تھے, تقریباً 10 سال کی عمر پاک ہے, اس وقت حضور کے سینے مبارکہ کو چاک کیا گیا. تیسرا واقعہ یہ ہے جب آپ نے اعلان نبوت کیا ہے 40 سال کی عمر پاک میں اور وحی اترنے والی تھی, اس وقت آپ کے سینے پاک کو چاک کیا گیا. اور چوتھا واقعہ یہ ہے جب معراج پاک میں آپ جانے والے تھے, اس وقت سینے پاک کو چاک کیا گیا. اور چاروں کی الگ الگ حکمتیں ہیں, چاروں کی الگ الگ حکمتیں ہیں. پہلی مرتبہ جو سینہ چاک کیا گیا وہ صرف اس لیے کہ تاکہ ان کے اندر بچوں کی وہ خطرتیں پیدا نہ ہونے پائیں کہ جو کھیل کود اور دیگر اوقات میں ضائع ہو جاتے ہیں. بالغ ہونے سے پہلے بنیاد پر سینے کو چاک کیا گیا کہ بلوغ, کہتے ہیں کہ ٹیجر تو بڑی شیطانی عمر ہوتی ہے, بلوغ کی عمر جو ہوتی ہے وہ بڑی خوفناک ہوتی ہے, شیطان کے قبضے کی ہوتی ہے. اس وقت سینے پاک کو چاک کر کے ہر ایک چیز ودر جو تھی, ودر مانے ہوتی ہے گندگی, فرماتے ہیں کہ میرے دل سے کالا سا کوئی حصہ نکالا اس کو پھینک دیا صحیح, اور اس کی جگہ پر تشت میں لا کر کے کوئی چمکتی ہوئی چیز کی چابی کی طرح سے اس کو رکھا اور سینہ بڑھا کر کے چلے گئے. تیسری صورتحال یہ تھی کہ جب وحی پاک اترنے والی تھی تو آپ کے قلب پاک کا اس لیے شک کیا گیا سینے پاک کو کہ تاکہ وحی کی جلالت, وحی کی بزرگی, وحی کا فکر, وحی کا وزن آپ کا دل شریف اٹھا سکے. اس لیے کہ وحی برداشت کرنا کسی بھی بس کی بات نہیں. روایت سے آیا ہوا ہے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور میری ران پر سر مبارک رکھ کر کے آرام کر رہے تھے, وحی اترنی شروع ہوئی تو لگتا تھا میری ہڈیاں پیر کی ٹوٹ جائیں گی. فرماتی ہیں کہ اگر کبھی دوران سفر اونٹ کی پیٹھ پر حضور کے اوپر وحی اترنی شروع ہوتی تھی تو وحی کا بوجھ ایسا ہوتا تھا کہ اونٹ کی پیٹھ زمین پیٹ زمین سے بھی جایا کرتا تھا, اونٹ چل نہیں پاتا تھا. قرآن نے خود کہا کہ لو انزلنا علی القرآن علی جبل رأیتہ خاشعا متصدعا من خشیت اللہ. اس قرآن کو اگر ہم پہاڑ پر اتار دیں تو پہاڑ اللہ کی خشیت و خوف سے ریزہ ریزہ ہو جائے گا. یہ صورت حال ہے. تو آپ کے دل شریف کو برداشت کرنے کے لیے کہ تاکہ وحی کی جلالت آپ کا قلب مبارک دل شریف برداشت کر سکے تب آپ نے شروع کیا گیا تھا. اور چوتھی بات, اس لیے معراج سے پہلے آپ کے دل شریف کا شک کیا گیا اور بھولا گیا, اس لیے کہ وحی یہ آپ ایک ایسے سفر پر جا رہے ہیں جو بالکل انسانی بشری کیفیات سے ایک دم الگ فرق ہے, ایک دم الگ فرق ہے. ظاہر سی بات ہے, فضاؤں سے گزرنا, ہواؤں سے گزرنا, طبقۂ زمہرین سے طبقۂ نار. جب آپ دیکھو خود اس زمانے میں بہت ساری چیزیں اتنی آسانی کا سمجھ آ جاتی ہیں. یہ جو چاند پر آدمی جاتا ہے یا جب گیا تھا وہاں پہ پہلی بار, اس کی تصویریں گاؤں کے سامنے آئی تو اس کا لباس کیسا ہے, کیوں ایسا لباس پہن کر گیا تھا, وہ پروٹیکشن کے لیے گیا تھا نا. اس لیے کہ فزیکلی آدمی کے لیے ضروری ہے کہ اس کو آکسیجن اتنا ملنا چاہیے, اتنا اس کو یہ ہونا چاہیے, اتنا یہ ہونا چاہیے, وہ ہمارے بدن جواب دے جائے گا. تو رب کریم جل جلالہ نے آپ کے قلب پاک کو اس وقت نکال کر کے وہ کیفیت اس کے اندر بھر دی گئی کہ اس کی اسپیڈ آج کل کے حوافظ کیا اڑیں گے, اس کی اسپیڈ کا اندازہ آپ خود لگا لیجیے کہ رات کے مختصر سے حصے میں مکہ مکرمہ سے ایروشلم بیت المقدس, پھر وہاں سے پہلے آسمان, دوسرے, تیسرے, چوتھے, پانچویں, چھٹے, ساتویں تک, ساتویں کے اوپر سے اور آگے گئے, پھر لامکہ میں رہے, خود قرب خداوندی میں گئے اور پھر واپس چلے آئے. یہ کسی بشر کے وقت کی بات نہیں کہ اس کو برداشت کر سکتا ہو, لہٰذا اس لیے شک کیا گیا تھا. تو فرمایا اللہ نے کہ علم نشرح لکا صدرک, ہم نے آپ کے سینے کو اس لیے شک کیا تھا کہ تاکہ آپ کے سینے پاک کے اندر سے دل شریف کو نکال کر کے بشری علتیں جو ہیں اس کو ختم کر کے ملکوتی علتیں کھا دیتے ہیں. چنانچہ ایک حدیث ہے نقل کی گئی ہے مسلم شریف وغیرہ کے اندر آئی ہوئی ہے کہ قال انس فكنت ارى اثر النخيل في صدره, حضور کے سینے پاک سے کبھی کبھی جب بٹن کھل جاتا تھا اور سینے پاک جو ہے وہ کھلا ہوا نظر آتا تھا تو آپریشن کا یعنی سینہ شق ہونے کا, پھٹنے کا نشان باقاعدہ تھا. حضرت انس کہتے ہیں کہ ہم حضور کے سینے مبارکہ میں اس کا نشان دیکھا کرتے تھے, اثر مخی تھی یعنی جو سلائی تھی وہ فرشتہ جو اس زمانے میں جس انداز میں کیا ہو اس کا اثر ہم دیکھا کرتے تھے. یہ صورت حال. ایک حدیث آئی ہوئی
جگہ بٹکتا ہے کوئی مار ڈالتا ہے.
ایک روایت ہے علامہ راضی نے بیان فرمایا تفسیر کبیر کے اندر, کہتے ہیں کہ قوم عامرون قالوا یا رسول اللہ ایا انشرح الصدر قال نعم قال وما علامة ذلك قال التجاكي عن الغروب والإنابة إلى دار الخلود والإعداد للموت قبل نزوله. کہ حضرت روایت کی گئی کہ لوگوں نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ کیا دلوں کو شرح ہوتا ہے, دلوں کو کھولا جاتا ہے, دلوں کے اندر اس کشادگی ہوتی ہے؟ انہوں نے فرمایا تو انہوں نے پوچھا کہ علامت کیا ہے, کیسے پہچانا جائے گا؟ تو فرمایا حضور نے التجافی عن الغرور, غرور نخوت کبر اس کو چھوڑ دیا جائے. نمبر دو والانابت الى دار الخلود اور دار الخلود آخرت کی طرف رجوع کیا جائے, یعنی بندہ آخرت کو ہمیشہ دماغ میں بسائے رکھے. یہ شرح صدر کی علامت ہے یہ سب. اور والاعداد للموت قبل نزولی, موت آنے سے پہلے پہلے موت کی تیاری بندہ کرتا رہے. یہ تین. اب شرح کا معنی یہاں سے معلوم ہو گیا کہ شرح الفاظ کے بھی ہوتے ہیں, مثلا ایکسپلینیشن جو ہوتا ہے اس کو شرح بولتے ہیں عربی میں. جب لفظ کا معنی سمجھ میں نہ آئے اس کو لغت کے اعتبار سے گرامیٹکلی ایز اے ڈکشنری اس کو تصدیق کی جاتی ہے, تلاش کیا جاتا ہے کیا معنی ہے, اس کو بھی شرح بولتے ہیں. تو معنی کی حیثیت سے, لفظی حیثیت سے یہ معنی ہوا, اور فزیکلی اعتبار سے اگر شرح صدر بولا جائے تو اس کا یہ معنی ہوتا ہے کہ بندہ دنیا سے دنیا میں رہتے ہوئے دنیا میں پھنس نہ جائے, آخرت کو ہمیشہ دماغ میں رکھے, غرور نخوت تکبر جیسی چیزوں کو چھوڑ دے اور اللہ کی طرف مسلسل رجوع کرتا رہے. یہ اور ہم نے تمہارے اوپر سے وہ بوجھ اتار کے جسے تمہاری پیٹھ توڑ دی تھی. وزر وزر کے تعلق سے کچھ لوگوں نے بہت سارے جوابات دیے ہیں. امام راضی نے تو یعنی جس کو کہتے تلنگ توڑ دینا, خیر اس امام سے ہی ماشاء اللہ. امام راضی نے تقریباً وزر کا نو معنی بیان کیا ہے. میں نے بتایا نہیں کہ وزر کسے کہتے ہیں. وزر کا لغوی معنی ہے ناپسندیدہ چیز, کوئی چیز ہو. وزر کا ایک معنی ہے الحمل الثقیل, کوئی بہت بڑی بھاری وزنی چیز, اس کو بھی وزر کہتے ہیں. یہاں کون سا معنی مراد لیا جائے؟ کچھ حضرات نے یہاں پہ وزر سے مراد لیا گناہ, اور اس سے پہلے ہم لاسٹ ویک تفسیر قرطبی کے حوالے سے یہ بات بتا چکے ہیں کہ انبیاء و مرسلین کے لیے گناہ صغیرہ ہو یا گناہ کبیرہ دونوں محال ہیں. نبی و رسول سے چاہے چھوٹا گناہ ہو یا بڑا گناہ ہو کبھی نہیں ہو سکتا ہے. یہ عقیدے کی بات ہے, بالکل عقیدے میں شرح عقائد کتاب ہے عقیدے کی علم الکلام کی, اس میں بھی ذکر ہے. اور لاسٹ ویک ہم نے تفسیر قرطبی کے حوالے سے یہ بات بیان کی تھی. تو اگر یہ معنی ہے کہ گناہ, اس گناہ نے آپ کے کمر کو توڑ دیا تھا, تو کیا حضور کی ذات پاک سے کسی گناہ کا کوئی تعلق ہے؟ ہر جی نہیں, سوال بھی پیدا ہو. یہاں تک کہ اس میں بیان فرمایا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک ولیمے میں تشریف لے گئے, تو وہاں پہ جو ہے وہاں پہ رات بھر لوگوں نے خوب رقص و سرود ناچ گانا وغیرہ سب کرتے رہے,
اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب میں وہاں پہنچا تو میرے اوپر ایسا نیند کا غلبہ ہوا کہ میں سو گیا اور پھر اس وقت اٹھا جب سورج نکل آیا اور سارا کام ختم ہو چکا تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو حضور کو وزر اور گناہ سے ایسا محفوظ رکھا ہے کہ اس کی مثال نہیں پیش کی جا سکتی. پھر کیا کون سا وزر مراد ہے یہاں سے؟ اب اس کے تعلق سے علامہ راضی کی جو باتیں بیان فرمائیں گی اس میں سے کچھ باتیں میں آپ کو بیان کر رہا ہوں جو اہل سنت و جماعت کا بلیف ہے. ملاحظہ سمجھیے. فرماتے ہیں نمبر ایک، ان المراد منه تخفيف اعباء النبوة التي تثقل الظهر من القيام بامرها وحفظ موجباتها والمحافظة على حقوقها فسهل الله تعالى ذلك عليه. کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ نبوت کی جو ذمہ داریاں ہیں ان ذمہ داریوں کے قائم کرنے میں، اس کو جاری کرنے میں، اس کی حفاظت کرنے میں، اس کے حقوق کی ادائیگی میں جو مشکلات درپیش تھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو آسان کر دیا. ایک معنی انہوں نے یہ بیان فرمایا. یہ وزر تھا اس کے لیے، یہ گرانی تھی، یہ گیا الوزر الحمل الثقیل بھاری بوجھ. ایک معنی یہ بیان کیا ہے. دوسرا بیان کیا ہے کہ یہاں پہ وزر سے مراد حضور کا وزر نہیں بلکہ حضور کی امت کا وزر مراد ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت کے وزر گناہ کے تعلق سے حضور کو معمون فرما دیا. حدیث گزر چکی ہے لازمی، اس سے پہلے گفتگو ہو چکی ہے. کیا؟ کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائے گا، میرے محبوب راضی ہو؟ حضور عرض کریں گے میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک امتی بھی جہنم میں ہوگا. حدیث میں کیجیے. اور پھر بھی ایک حدیث، انفارا سکا یا محمد اشفا تشفا سل توبا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھائیے، شفاعت کیجیے، شفاعت قبول کی جائے گی، مانگیے آپ کو دیا جائے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت کے جو وزر تھے، امت کے جو گناہ تھے، حضور کے ذریعہ بخش دیے گئے. اور اس کو اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء شریف میں بیان فرما دیا ہے کہ اگر تم میں سے کوئی شخص گناہ کرے اور گناہ کر کے محبوب تمہارے بارگاہ میں آئے اور تم اس کے لیے ولو انہم ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. اگر لوگ اپنی جانوں پر ظلم کریں، ظلم کریں یعنی گناہ کر کے، یہ محبوب آپ کی بارگاہ میں آ جائے، آپ کی خدمت میں آ جائے، آپ کے پاس آ جائے اور آپ کے پاس آ کر کے اب اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہ کی معافی چاہے اور آپ بھی اس کے گناہوں کی معافی کی اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دیں تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی توبہ قبول کرنے والا اور اس کے اوپر اللہ کو رحم فرمانے والا پائیے گا. تو حضور کے ذریعہ امت کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا. یہ مراد یہاں پہ ہے کہ وہ بوجھ جو امت کے تعلق سے میرے محبوب آپ کو ستا رہا تھا ہم نے اس کو بھی ہلکا کر دیا. اب آپ مطمئن ہو جائیے، آپ کا کوئی امتی جہنم میں نہیں رہنے پائے گا. تیسرا معنی جو بیان فرمایا گیا ہے کہ اتمنا کا عن الوزر الذی ینقض ظہرک، ہم آپ کو اس وزر سے، اس گناہ سے محفوظ فرما چکے، اجتا فرما چکے جو فیوچر میں آپ کی قبر کو توڑ دیتا. کیا بات بن جائے؟ مستقبل میں وہ جو پاسبلٹیز تھیں وہ سب ختم کر دی گئی ہیں، اس لیے اللہ نے آپ کو معصوم اور الخطا بنا دیا ہے.
اب آپ سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا ہے.
وہ تقریر یاد کیجیے جو ہم نے پرسوں بیان کی ہے حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز پور سے پاک میں جو تقریر کی تھی ہم نے, یاد ہے سد المال کے حدیث کے ساتھ سنائی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی ولیوں کو گناہوں سے معمون و محفوظ فرما دیتا ہے. اب ولی قابل جب اللہ کی بارگاہ کا قریبی بندہ ہو جاتا ہے تو اس کو کوئی گناہ نقصان نہیں دیتا. کیا مطلب بتایا تھا اس کا؟ اس کا مطلب یہی بتایا تھا کہ وہ گناہ کرے گا کاہے کو, وہ گناہ کرے گا کاہے کو. اس لیے کہ اگر اس کے سامنے ایک تازہ فریش گوشت رکھتا ہوا ہو اور ایک سڑا ہوا گوشت رکھا ہوا ہو تو کون کھانے جائے گا؟ اس کو سڑا گوشت کھائے گا کوئی؟ گناہ سڑے گوشت سے بدتر ہے, گناہ سڑے گوشت سے بدتر ہے جس کے اندر کیڑے پڑ چکے ہوں. اور نیکی تازہ گوشت بھی اچھا ہے. تو جو نیکی کی طرف رغبت رکھتا ہے اللہ کی بارگاہ کا قریبی بندہ ہونے کی بنیاد پر وہ طرف دیکھے گا کاہے کو, مطلب یہ ہوتا ہے. کیا مطلب؟ اللہ جل شانہ نے آپ کو ہر گناہ سے ماضی ہی میں محفوظ کر دیا ہے. اب اگر فیوچر میں کوئی گناہ کبھی ہونے والا تھا تو سب ختم ہو جاتا ہے. ایک اور تعبیر بیان کر پائیے, انل ہاں وہ واقعہ بیان کیا ہے کہ البدر ما اصابوا من الهيبه والفزع في اول ملاقات جبريل عليه السلام حين افت الرعد وكاد يرمي نفسه من الجبل ثم تقوى حتى انه صار بحاله كاد يرمي بنفسه من الجبل الاستياقي. جب میں نے واقعہ سنایا کہ حضور جبریل امین کی پہلی ملاقات کے بعد جب وہی آنی بند ہو گئی تو حضور نے ارادہ فرما دیا کہ اپنے آپ کو کسی پہاڑ سے گرا کر کے جو ہے وہ گرا ڈالے, تو اس کے بارے میں ہمیں فرمایا گیا ہے. اور ٹھیک ہے امن مراد امل مندر وسطم الحائی رسول اللہ کا نقل وہ قبر دیا تھا اعلان نبوت سے پہلے, اعلان نبوت سے پہلے 40 سال کی عمر پاک حضور نے اعلان نبوت فرمایا. دوپہر کی تقریر یاد کیجیے, میں نے کیا کہا دوپہر میں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ 40 سال میں نبوت ملی یہ قرآن کی بھی خلاف ہے حدیث کی بھی خلاف ہے. حضور اس وقت بھی نبی تھے جب آدم علیہ السلام کی ابھی خمیر تیار کیا جا رہا تھا. اس سے پہلے کن تو نبیوں وہ آد و بین مائے وقین ترمذی کی حدیث پاک ہے, میں اس وقت نبی تھا جب آدم ابھی علیہ السلام پانی اور مٹی کے بیچ میں تھے. نبی اسی وقت تھے, اعلان و ظہور 40 سال کی عمر پاک میں کرنے کا حکم دیا گیا کہ اب آپ اعلان کیجیے. تو فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی گرانی کوئی وزر ایسا کوئی معاملہ جو بعثت سے پہلے آپ کو حیرت میں ڈال دے وہ برا دکھا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مکمل وزر سے پاک کر دیا ہے. اور یہی عقیدہ ہے کہ انبیاء مرسلین چاہے چھوٹا گناہ ہو چاہے بڑا گناہ ہو دونوں گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں. یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے. اگر کوئی شخص کسی طرح کی کوئی گناہ کی نسبت کسی پیغمبر کی طرف کر رہا ہے تو بہت بڑا مجرم ہوگا. ورفعنا لك ذکرک سبحان اللہ, اور ہم نے تمہارے لیے تمہارا ذکر بلند کر دیا. یہ دیکھیں اس سے بڑی نعت اور کیا ہو سکتی ہے کہ ہم نے تمہارے لیے تمہارا ذکر بلند کر دیا. آج اسنا اللہ پانی پتی نے ایک بہت اچھی بات لکھی ہے, ابن عباس نے قال ان فی صدر الاسلام لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, لا الہ الا اللہ وحدہ دین ہو الاسلام اور محمد عبدہ ورسولہ الہدی. کہتے ہیں ابتداء اسلام میں جو اسلام ابھی اشاعت پذیر ساتھ پھیل رہا تھا اس وقت جو ہے وہ کلمہ طیبہ یوں تھا لا الہ الا اللہ وحدہ دین ہو الاسلام و محمد عبدہ ورسولہ, ایسا کلمہ پڑھا جاتا تھا. حضور کا ذکر پاک کیسے بلند ہوا؟ اس سلسلے میں اتنی حدیثیں اور اتنے اقوال نقل کیے گئے ہیں یہاں پہ, کچھ ملاحظہ فرمائیے. وروي عن الضحاك بن عباس قال يقول له لا ذکرت الا ذکرت معی فی الاذان والاقامه والتشبث ويوم الجمعه على المنابر ويوم الفطر ويوم الاضحى ويوم التشريق ويوم عرفه وعند الجمار وعلى الصفا والمروه وفي صفه النكاح وفي مشارق الارض ومغاربها ولو ان عبدا عبد الله جل ثناه وصدق بليظ النار وكل شيء وكل شيء ولا من شر ان محمد رسول الله لا من ذهب شيء وكان كافرا. کہتے ہیں کہ روایت یہاں ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے, اللہ تبارک و تعالی نے حضور سے فرمایا میرے محبوب میں جب جب یاد کیا جاؤں گا تب تب تم کو یاد کیا جائے گا. اس کی تفصیل بہت لمبی ہے, میں پوری بحث کو نہیں شان کرنا چاہ رہا تھا لیکن کیونکہ موقع ہی نہیں آپ کو ذرا سا سن لیجیے. آپ لوگ بیان کیا گیا ہے کہ معراج کی رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں کچھ عرض کیا. جلال عالمین یہ روح البیان کے اندر اللہ اسفائی حقی رحمۃ اللہ نے بیان فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا, جلال عالمین سونے ہر پیغمبر کو کچھ نہ کچھ انعامات عطا فرمایا, ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا, حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی واسطے کے بات کیا, اس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو نے بلند مقام پر اٹھا لیا, حضرت اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو عظیم الشان ملک عطا فرمایا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیٹ کے ماں کے پیٹ ہی میں توڑے تو انجیل یاد کرا دیا, مردے کو زندہ کرنا انہیں اعزاز عطا فرمایا, ابرس برس والے مریضوں کے اوپر ہاتھ پھیرتے, اندھوں کے اوپر ہاتھ پھیرتے ٹھیک ہو جاتے, یہ سب اعزازات تو نے عطا فرمائے ہیں, میرے لیے تم نے کیا کیا ہے اللہ. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے محبوب جواب الہی عام کیا, محمد اگر ابراہیم را قلت آدم تو را محمد آدم, ابراہیم اگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم نے ابراہیم کو خلیل بنایا ہے تو تم کو محبوب بنایا ہے, اور محبوب کا درجہ خلیل سے بڑا ہوتا ہے. اور اگر موسیٰ علیہ السلام سے ہم نے بات کی ہے یہ محبوب تم کو تو ہم نے بے واسطہ بات کیا ہے, تم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ جل شانہ نے جب بات کے ڈائریکٹ نہیں کیا تھا, تجلی الہی درخت پر اتری, درخت بول رہا تھا, اس بات کو سن رہے تھے, لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اعزاز اور شرف عطا فرمایا گیا کہ حضور خود لا مکہ میں تشریف لے گئے اور وہاں اللہ جل شانہ کے کلام مبارک کو بغیر کسی واسطے کے سنا اور فرمایا, اور اگر ہم نے ادریس کو بلندی عطا فرمائی تو میرے محبوب تجھے تو کعبہ قوسین ہے وہ ادنا عطا فرما دیا. ادریس علیہ السلام جس بھی آسمان پر ہوں, چھٹے یا چوتھے جس پر بھی ہوں, ہے وہ آسمان پر, وہ مکہ میں ہیں, مگر میرے محبوب تم کو تو ہم نے لا مکہ میں بلایا. پھر اس کے بعد فرمایا کہ اگر داؤد کو ہم نے ملک عظیم دیا, بڑا ملک دیا, اور ان کی لغزشات کو بخش دیا, تو میرے محبوب ہم نے تمہاری امت کے بارے میں تم کو اختیار دے دیا ہے اور ان کے بارے میں تیری شفاعت کو قبول فرما لیا ہے, اور اگر سلیمان کو ہم نے ایک ملک دیا تو محبوب تم کو ہم نے تم کو سبع مثانی دیا, سبع مثانی قرآن مقدس کی, وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ, قرآن فرماتا ہے سورہ حج کی آیت کریمہ ہے کہ ہم نے محبوب تمہیں سبع مثانی یعنی سورہ فاتحہ شریف, یہ قرآن مقدس کی پوری قرآن کا یہ روح ہے, سورہ فاتحہ شریف پورے قرآن مقدس کی روح ہے, جتنے علوم رموز اسرار نکات
پورے قرآن میں ہے وہ تناسل فاتحہ شریف ہے، بڑی بابرکت تھی، بڑی عظیم الشان صورت تھی. اور فرمایا سبحان اللہ، اور تجھ کو ہم نے سورہ بقر شریف کی آخر کی آیتیں دی، للہ ما فی السماوات. حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو سورہ بقر شریف کی آخری آیتیں کی زمین پر نہیں اتاری، جب حضور معراج کی رات تشریف لے گئے اور لامکہ سے واپس آنے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لامکہ پر یہ سورت یہ تین آیتیں کا فرمائی تھی، اور فرما دیا کہ ہمیں ہم نے تم کو میرے محبوب کوثر عطا فرمایا ہے. کوثر، کوثر صرف حضور کا حصہ ہے، حضور اپنے دست پاک سے جس کو چاہیں پلائیں، جس کو چاہیں سیراب کریں. بے شک سارے انبیاء عظمت والے ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں، مگر کوثر حضور کا ہے. اِنَّا عَطَيْنَا الْكَوْثَر، ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا. تو اللہ تعالیٰ سے نے فرمایا محبوب جب جب میں یاد کیا جاؤں گا تب تک تم یاد کیے جاؤ گے، تیرا ذکر یوں بلند ہو گیا. اسی کو اللہ کو طویل نرایت دیا ہے ابن عباس کے حوالے سے، اللہ ذکر تو مائی فل آزان، جب جب میں ذکر کیا جاؤں گا تو بھی ذکر کیا جائے گا. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کا ذکر کہاں کہاں رکھا ہے، آزان میں اقامت جو نماز سے پہلے پڑھی جاتی ہے، تشہد التحیات کے اندر اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، جمعہ کے دن منبر پر، یوم الفطر کے دن، یوم الاضحیٰ کے دن، ایام تشریق میں، یوم عرفہ کو جبرۃ العقدہ کے وقت جب شیطان کو گری مارتے ہیں، صفا مروہ پر خطبہ نکاح میں حضور کا ذکر، مشارق و مغارب زمین کے مشرق و مغرب حج کا حضور کا ذکر، یہاں تک فرماتے ہیں لو ان نازل ان عبد اللہ جل ثناؤہ، اگر ایک آدمی اللہ تعالیٰ کی تعریفیں کر رہا ہو، اللہ کی عبادتیں کر رہا ہو، جنت کا اقرار کر رہا ہو، دوزخ کا اقرار کر رہا ہو، ہر چیز کا اقرار کر رہا ہو، وَلَمْ يَشْهَدْ أَنَّ مُحَمَّدَ رَسُولُ اللَّهِ، اور اس بات کی گواہی نہ دے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، تو مومن نہیں کہتے ہیں، مومن نہیں، ساری چیزیں مانتا ہے، ساری چیزیں مانتا ہے مگر محمد رسول اللہ نہیں پڑھتا ہے، مومن نہیں ہو. اس پر دماغ میں وعدہ دے دیا کہ آج کل ایک ایک گروپ نکلا ہوا ہے، وہ زور دیتا ہے صرف لا الہ الا اللہ، سمجھ نہیں آ رہا ہم لوگوں کو، زیادہ سمجھ آ رہا ہے، وہ صرف لا الہ الا اللہ پر زور دیتا ہے. محمد رسول اللہ اس کے یہاں ہوتا نہیں ہے، کلمہ وہ شارٹ لکھتا ہے لا الہ الا اللہ، دیواروں پر، محرابوں میں، مسجدوں کے اندر، ہر جگہ ان کا لا الہ الا اللہ چلتا ہے. اور علامہ قرطبی نے ابن عباس کی روایت کیا دی ہے، فرماتے ہیں لو ان رجلا عبد اللہ جل ثناؤہ وصدق بالجنة والنار وكل شيء ولم يشهد أن محمد رسول الله لم ينتفع بشيء وكان كافرا، جب تک حضور کی رسالت کا اقرار نہیں کرے گا اس کو کوئی چیز فائدہ نہیں، کافر ہی کافر ہے. وہ بات بڑھ جائے گی اور نصر بہن بتلا تھا آپ کو، یہ اسلام کی بہت بڑی آزمائشی صورتحال ہے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مثال فرمانے کے بعد دشمنوں نے اسلام کو ہر طریقے سے مٹانے کی کوشش کی، ہر طریقے، اور سب سے بڑا اسلام کا دشمن حسن بن تباہ تھا. حسن بن تباہ وہ شخص ہے جس نے اسلامی تاریخ کا چہرہ بگاڑ دیا، رافضیت، شیعیت وغیرہ اسی نے پیدا کی، ایسے ایسے فرقے پیدا ہوئے ہیں میاں، آپ تاریخ پڑھو تو دانتوں تلے انگلی دباؤ، اتنے گمراہ قسم کے فرقے، اتنے ملحد قسم کے، اتنے فاسق و فاجر اور مشرق قسم کے فرقے پیدا ہوئے اسلام کا نام لے کر. اور عہد عباسی میں جب سلطنت عباسیہ بغداد میں تھی تو اس وقت وہ پورا علاقہ افریقہ سے لے کر کے افریقہ کے مشرق اور شمال سے لے کر کے آپ چلے جائیے، یعنی ایسٹ نارتھ ایسٹ سے لے کر کے آپ چلے جائیے، ویسٹ میں آئیے، مصر تک آئیے، اور مصر تک آنے کے بعد پھر چلے جائیے ادھر الجزائر، تیونس، جبوتی اور مغرب یہ سارے علاقے جو ہے ان کی آمازگاہ تھے. ایک ایک طرف سے علماء کو قتل کرتے تھے, سنی علماء کو قتل کرتے تھے, پکڑ پکڑ کے قتل کرتے تھے. اسی میں سے ایک فرقہ یہ بھی ہے کہ جو صرف لا الہ الا اللہ کہتا ہے, جگہ اس کی نہیں. پھر ہم قرآن سے کہا دیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اتنا بلند فرما دیا ہے. حضرت حسان بن ثابت کی پوری نعت ہے جو حضور کے پاس پڑھی تھی حضور نے, انہوں نے اغر علیہ للنبوت خاتم من اللہ مشہود یلوح یشہد وضم الالہ اسم النبی باسمہ اذا قال فی الخمس المؤذن اشہد فشق له من اسمه لیجلہ فضل عرش محمود وهذا محمد. کہتے ہیں کہ حضور بہت ہی زیادہ حسین و جمیل ہیں اور آپ کے پشت مبارک پر مہر نبوت چمک رہی ہے, اللہ کی جانب سے گواہی دے رہی ہے. وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ آپ کے نام کو ملا دیا. یہی تو یہ ہے کہ مؤذن ہر پانچوں اذان میں کیا پڑھتا ہے, اشہد ان لا الہ الا اللہ کے بعد اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھتا ہے. اور کہتے ہیں کہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے نام کی عزت عظمت برتری کی وجہ سے آپ کے نام پاک کو اپنے نام سے مشتق کر دیا, تو عرش والا محمود ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم محمد ہے نا. سیدی عالم نے تو فرمایا ہے کیا, کتنی سی بات فرمایا کہ آزاں کیا جہاں دیکھو ایمان والوں بتے ذکر ہے مصطفیٰ. میں سوچ یہ رہا ہوں کہ آپ دیکھو نماز جیسا عظیم فریضہ, عظیم فریضہ نماز جیسا. التحیات للہ والصلوات الطیبات, اس کے بعد کیا ہے السلام علیک ایہا النبی, یہ عبادت خداوندی ہو رہی ہے, اللہ کی عبادت ہو رہی ہے, اللہ کی عبادت میں رسول کا ذکر ہے. اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے. کچھ لوگ چکر میں پڑے رہتے ہیں کہ تم لوگ تو رسول کو بہت بڑھا دیتے ہو, خدا کے برابر کر دیتے ہو. بھائی ہمارا غریبان نہ پکڑے ہیں آپ, ہمارے دامن کو پکڑنے سے آپ کچھ نہیں پائیں گے. جائیے خدا کے غریبان پکڑیے, خدا کا دامن تھامی اس کا غریبان پکڑیے آپ اگر پا سکتے ہو. معاذ اللہ رب العالمین کہ تو نے یہ کیوں کیا مولا کی نماز میں التحیات للہ والصلوات والطیبات, ساری بدنی عبادتیں, ساری جسمانی عبادتیں, ساری نمازیں, سب کچھ اللہ کے لیے. یہی چیپٹر کلوز ہو جانا چاہیے تھا مگر اب کلوز نہیں ہو رہا ہے. السلام علیکم ایھا النبی اور یہ نبی تم پر سلام, کیوں ذکر کیا گیا وہاں پہ؟ ایک دو بات اللہ مہاراج جی کو سن رہے ہیں, دیکھیں اللہ مہاراج جی اس پر جو انہوں نے تفریح فرمائی, اللہ اکبر فرماتے ہیں حضور کے ذکر پاک کی برکت اور آپ کی بلندی. فرماتے ہیں کہ وَعَلَّمَهُ عَامٌ فِي كُلِّ مَا ذَكَرُوهُ نَبُوَّةً, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو نبی مکرم بنا کر کے بھیجا تو نبوت کی جتنی چیزیں ریکوائرمنٹ میں سے ہیں وہ سب حضور کے ساتھ پائی جا رہی ہیں. حضور کی شہرت زمینوں آسمانوں میں ہے, ان کا نام پاک آسمان کے کھمبوں پر, عرش کے کھمبوں پر لکھا ہوا ہے. حدیث یاد کریں مبائب اللدنیہ کے اندر, اور دیگر محدثین نے حدیث پاک کو نقل کیا ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام کی توبہ کے قبول ہونے کا واقعہ کیا تھا. فرماتے ہیں اور شہادت میں تشہد میں حضور کا نام پاک اللہ کے نام کے ساتھ پڑھا جاتا ہے, پرانی کتابوں میں حضور کا نام پاک اللہ کے نام کے ساتھ ہے, ساری دنیا میں اللہ کے ذکر کے ساتھ حضور کا ذکر ہے, اور حضور ہی پر ختم نبوت ہے, اور خطبوں میں آذان میں ہر جگہ حضور کا نام پاک حضور کا ذکر پاک اللہ کے ذکر پاک کے ساتھ ہے. یہاں تک کہ مجعلہ ذکر ہو پھر قرآن مقرون ذکر, اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اپنے ذکر کے ساتھ رسول کا ذکر کیا ہے. اب دیکھا آئے تھے بیان فرمائی جیسے واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ, سورہ توبہ کی آیت کریمہ ہے آیت نمبر 62, واللہ ورسولہ واو بیج میں آیا ہے, اللہ اور اس کے رسول زیادہ حقدار ہیں کہ ان کو راضی کیا جائے. اور فرمایا وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ جس نے اللہ کے اطاعت کی اس نے رسول کے اطاعت کی, اور فرمایا واطیع اللہ واطیع رسول, اللہ کی اطاعت اور رسول کے اطاعت کرو, اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کی کے نام پاک کے ساتھ ندا نہیں دی ہے بلکہ آپ کے صفاتی نام کے ساتھ آپ کو قرآن میں بلایا ہے. مثلاً حضرت عیسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یا عیسیٰ یا موسیٰ کہہ کے بلایا, مگر جب حضور کو بلایا تو کیسے بلایا, یا ایو النبی یا ایو الرسول یا ایو المزمل یا ایو المدثر کہہ کر کے بلایا ہے. اور فرمایا کہ وَعِدًا جَعَلُوا فِي الْقُلُوبِ بِحَيْثُ يَسْتَطِيبُونَ ذِكْرَهُ, لوگوں کے مسلمانوں کے دلوں کے اندر وہ چاچنی رکھ دی ہے کہ حضور کا ذکر پاک سن کر کے مسلمان کا دل خوشبودار ہو جایا کرتا ہے, لذت پایا کرتا ہے. اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کانہ تعالی یقول ام لا رہا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا, حضور کی بیعت کو اپنی بیعت قرار دیا. میں ہوتے رسول اللہ تعالیٰ جس نے رسول کے ساتھ کی اس نے اللہ کے ساتھ کی. ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ, میرے محبوب جس نے آپ کے ہاتھ پر اطاعت بیعت کی ہے اس نے اللہ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے. کہتے ہیں کہ خلاصے کلام یہ کہ جہاں جہاں اللہ کا ذکر ہے وہی رسول کا ذکر ہے. اخیر میں جب سب سے پیاری بات لکھی ہے اس کو میں کہہ کر کے پھر بات آگے بڑھاؤں. کہتے ہیں کہ فالقراؤ يحفظون الفاظ منشورك والمفسرون يفسرون معاني فرقانك والوعاظ يبلغون وعدك. قاری لوگ قرآن مقدس میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیتیں اتاری ہیں ان الفاظ کی تلاوت کرتے ہیں, حفاظت کرتے ہیں, مفسرین ان کے معنی بیان کرتے ہیں, وعظ کرنے والے تبلیغ کرنے والے تبلیغ کرنے والے حضور کے ذکر پاک کی تبلیغ کرتے ہیں, بلی العلماء والسلاطین یصلون علی خدمتک, حضور کی بارگاہ میں بادشاہان وقت اور علماء درود بھیجتے ہیں, ویصلون من وراء الباب علیک, اور حضور کے دروازے کے باہر کھڑے ہو کر کے حضور پر سلام پھیرتے ہیں, ویمسحون وجوہہم بتراب روضتک, یہ سنانا جائے گا, اور حضور کے روضہ انور کی دھول مٹی کو اپنے چہرے پر ملا کرتے ہیں. امام راضی اللہ عنہ فرمایا وارجونا شفاعت کا, اور حضور آپ سے شفاعت کی امید رکھتے ہیں. فشرف کا باقی نظام ملکانہ تو بے محبوب, آپ کا شرف تو قیامت تک چلنے والا ہے. یہ ہے حضور کے ذکر پاک کی عظمت, حضور کے ذکر پاک کی برکات. اللہ کیا جہاں دیکھو ایمان والو پتے ذکر حق ذکر ہے مصطفیٰ کا, کہاں کہاں دیکھو گے. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, تو ہر سختی کے بعد آسانی, دشواری کے بعد آسانی, اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, ہر دشواری کے بعد آسانی. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ, تو جب تم نماز سے فارغ ہو تو دعا میں محنت کرو اور اپنے رب جی کی طرف رغبت کرو. سب سے پہلے بات گزار کے کیا چکی ہے کہ ابتدائی دور میں اللہ کے رسول سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیفیں تھیں, حضور کو تسلی دینے کی, محبوب آج یہ دشمن کل آپ کے قدموں میں آ کر کے پڑیں گے, اور وہی ہوا ماشاءاللہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ عظمت عطا فرمائی, وہ عدل عطا فرمائی اسلام کو, کہ اسلام دنیا کا ایسا عظیم الشان مذہب کہ ایک ایک مذہب کئی کئی صدیاں گزر جانے کے بعد تب جا کر کے تھوڑی سی ان کے موومنٹ ہوا کرتی تھی, وہ بھی ہزار مکاریوں کے بعد. مگر اسلام کی عظمت دیکھیں کہ صرف 25-30 سال کے اندر اندر, صرف 25-30 سال کے اندر اندر چار بڑے بر اعظموں کا سب سے مقبول ترین مذہب اسلام ہو گیا. سب سے یہ شان تھی. اور اب تو صورتحال یہ ہے کہ زمین کا وہ کون سا حصہ ہے جہاں رسول کا نام لینے والا موجود نہیں, یہ راز ہے. تو محبوب تھوڑی دیر اور برداشت کر لیجیے آپ, اس کے بعد اسلام جی کا پھریرا ہر طرف لہرائے گا. ممکن ہے آپ کے ذہن کے اندر سوال پیدا ہو, آج کے مسلمانوں کی صورتحال, تو میں یہاں سیدھا سا جواب دوں گا, صحابہ کا ایمان لے آؤ عظمت آپ کا قلم کی نہیں. بس اس کے جواب اس طرح کوئی جواب نہیں میرے پاس. صحابہ کا ایمان اپنے اندر پیدا کر لو تو میں قرآن مسجد بیٹھا ہوں سامنے قرآن موجود ہے اللہ کی قسم کھائے کہتا ہوں کہ عظمت آپ کا قدم چوم رہی. ہم نے تو مذہب کچھ اور بنا رکھا ہے. ہم کے نام سے مذہب کیا خواہشات کے مجموعے کا نام مذہب تھوڑی ہوتا ہے. وہ صحابہ کی زندگی تھی کہ حضور کی آنکھ کا اشارہ دیکھا جاتا ہے. رسول اگر آج مسکرائے ہیں ایسے مسکرائے ہیں کہ سامنے کے تھوڑے سے دانت نظر آئے ہیں تو کسی صحابی کی جرات نہیں کہ اس سے زیادہ دانت نظر آئے. اگر رسول نے آج کھانا کھایا ہے تو اس انداز میں کھایا ہے تو صحابی کی جرات نہیں تھی کہ اس سے الگ ہٹ کر کے کوئی اور چیز سوچ سکتا ہو. وہ ایمان تو پیدا کرو اپنے اندر. آج بتاؤ پورے عالم اسلام میں جتنے بھی سربراہان مملکت ہیں ان کے ایمان کا اسٹیٹس کیا ہے؟ پہلے تو متعین کر لو ان کے اسلام و ایمان کا اسٹیٹس کیا ہے. یہ متعین کر لو خود ہی فیصلہ کر لو. یہاں تو صورت حال یہ ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر ایک شخص کو بھیجا انہوں نے کہ تم جاؤ فلا جگہ وہاں تمہیں دین کی دعوت دینی ہے تو اس سے پہلے کہ وہ جاتا ان معمولات کو خود عملی طور پر کر کے اس کو بتاتے کہ تم کو ایسے 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 کرنا ہے. اس کے بعد سب اس داعی الاسلام کو وہاں بھیجتے اور جا کر تو اسی کی روشنی میں عمل کیا کرتا. آج تو لوٹ گھٹوٹ کا عالم ہے. اپنے ملک کا پیسہ چوری کرتے ہیں ملک تب رہا ملک کا پیسہ چوری کرتے ہیں اور لے جا کر کے دوسرے ملک میں بینک بیلنس کرتے ہیں مر جاتے ہیں تو کفن کا پیسہ چندہ کر کے آتا ہے. تاریخیں ہمارے سامنے ہیں تاریخیں ہمارے سامنے ہیں. بہادر شاہ ظفر کا ایک شعر ہے کہ دو گز زمین ملی نہ سکی مجھے یاد وہی صورت حال اپنے ملک کی زمین میں اثر نہیں ہوتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی نیت تو اسی دماغ پہنچا دیے گئے. اگر وہ نیت ہوتی کہ اپنے ملک کے خادم ہیں عوام کے خادم ہیں ملک کا سرمایہ ملک کے اندر ہو ملک ترقی کرے قوم ترقی کرے تو رب کریم ان کے مطابق اس کے مطابق ان کی نیتوں کے مطابق اس کا اجر عطا فرماتا. یہاں تو اندر کچھ ہے باہر کچھ ہے. اس بنیاد پر وہ اسلام اندر پیدا ہو جائے تو شفیق جونپوری میں سے شاید گزرے ہوئے ہیں نافیہ شاید سے اسے معیاری شاید کہتے ہیں کہ فضائے بدر پیدا کر فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو نصرت مانے مدد فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے پتار اندر پتار اب بھی گردوں مانے آسمان کہ تم بدر کی فضا اپنے اندر پیدا کر لے تو آسمان سے فرشتے اب بھی قطار اندر قطار اتر کر کے تیری مدد کریں گے. لیکن شرط یہ ہے کہ تو پہلے بدر کی فضا پیدا تو کر. بدر کی فضا پیدا ہے نہیں آج آ کے چیختے اللہ جبریل بھیج دے میکائیل بھیج دے اسرافیل بھیج دے آئے گا تیرے پاس کو. حضور نے فرما دیا اللہ نے فرما دیا تھا میرے محبوب انما العسر یسرا مشکلات ہیں آسانی آ جائے. فإذا فرغت فانصب تو جب تم نماز سے فارغ ہو تو دعا میں محنت کرو. اس کے تعلق سے بہت ساری باتیں ہیں ٹائم بہت شارٹ ہو گئے دنیا طور پر میں جا رہا ہوں. پیزا فرتا فنسب یعنی ایک بات یہ پتا چلی کہ جب تم اپنی نمازوں کو پورا کر لو تو نمازوں کو پورا کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کرو. ایک مسئلہ یہ معلوم ہوا. دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ نماز پوری ہونے کے بعد دعا کیا کرو. نماز پوری ہوگی السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ پوری اب اس کے بعد دعا کیا تو اس لیے کہ فرض نمازوں کے بعد کی دعائیں قبول ہوا کرتی ہیں. فرض نمازوں کے بعد کی دعائیں قبول ہوا کرتی ہیں. ان کو پر دیکھو یار جو سلام پھیرنے کے بعد ایسا بھاگتے ہیں جیسے کوئی دوڑا رہا ہو ان کو دیکھنے کی ضرورت نہیں. میں نے کہا نہیں کہ بزرگوں کو دیکھو اطلاف نے جو کیا ہے اسی کو کرو. عہد حاضر کا ایمان اگر ماڈرن پیریڈ کا اسلام آپ فالو کرو گے تو چیونٹی کی طرح سے سوار کر کے پیس دی جاؤ گے. سمجھا آپ نے؟ اس سے ثبوت ہوتا ہے کہ
دعاؤں کی افادیت ہے. بلکہ حدیث پاک کے سلسلے میں آئے ہوئے کہ بندہ جب اللہ تعالیٰ سے مانگتا نہیں تو اللہ ناراض ہو جاتا ہے اس بندے سے, اور جب مانگتا ہے تو خوش ہو جاتا ہے. فرشتوں سے کہتا ہے میرے بندوں, میرے فرشتوں دیکھو یہ میرا بندہ کیسا ہاتھ اٹھا کر کے میری اللہ ہی کر رہا ہے, کیا میرے علاوہ کوئی اور بھی اس کو دینے والا ہے؟ نہیں, جب وہی دینے والا اسے سما دے. لہذا یاد رکھیے کہ نماز فرض کے بعد دعا ضرور مانگا کیجیے, فرض نمازوں کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ, اور اپنے رب ہی کی طرف رغبت کرو, اپنے رب ہی کی طرف دوڑو, یعنی نماز پوری کر لو, اپنے معاملات کی طرف لگ جاؤ. بندہ اگر حلال روزی کے حصول کے لیے سرگردہ رہتا ہے تو اپنے رب کے لیے کوشش کر رہا ہے. کیا کہا میں نے, حلال روزی حاصل کرنے کے لیے اگر دوڑ دھوپ کرتا ہے تو اپنے رب کے حکم پر عمل کرتا ہے, اور اگر حلال روزی نہیں بلکہ برے کاموں میں, نقصان دہ کاموں میں, حرام کی طرف جا رہا ہے تو اب یہ نہیں وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ کی تفسیر وہ نہیں بن سکتا ہے, نہ اس کے اوپر عمل ہو سکتا ہے اس کا. کیوں؟ اس لیے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کو اس کا حساب دینا ہوگا. یہ تھی مختصر سی تفسیر سورہ علم نشر شریف کی. میں نے شروع بتا دیا تھا کہ یہ تو بہت چھوٹی سی تفسیر ہے. سیدی اعلی حضرت کے والد ماجد سیدنا فاطم المحققین علامہ مفتی نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ نے اس آٹھ آیتوں کی تفسیر 350 صفحات میں جہازی سائز پر کی ہے. یہ جو کتاب میرے سامنے ہے نہیں, اس طرح سے 350 صفحات کی تفسیر لکھی ہے. یہ وہ جامع سورۃ پاک کی ہے. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد المعظم الجود والکرم علی و آلہ بارک وسلم. صلاۃ و سلام علی سیدی یا رب کریم. سورہ علم نشر شریف کی تفسیر میں اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہماری بولا اسے معاف فرما دے, اور جو کچھ بیان کیا گیا اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. مالک مولا قرآن پاک کی برکتوں سعادتوں سے ہمیں حصہ عطا فرما, دنیا میں بھی آخرت میں بھی ہر جگہ قرآن پاک ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا دے, ذریعہ کامیابی بنا دے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا مولانا محمد علی و اصحاب اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.